مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد الزمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں۔ صدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے
مبارک تجھے منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ تبلیغ اسلام کا کام زیادہ تر شفقت سے ہوا ہے، جس کو امت کے حال پر شفقت ہوگی وہی تبلیغ کے مصائب کو خوشی سے برداشت کر سکے گا۔ ارشاد فرمایا کہ تبلیغ اسلام کا کام زیادہ تر شفقت سے ہوا ہے، جس کو امت کے حال پر شفقت ہوگی وہی تبلیغ کے مصائب کو خوشی سے برداشت کر سکے گا۔ ارشاد فرمایا کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اثناء وعظ میں ایک شخص پر پڑی جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، مگر شاہ صاحب نے وعظ میں تو اس سے کچھ تعرض نہ کیا۔ بعد ختم وعظ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی، میرے اندر ایک عیب ہے جس کو تم پر ظاہر کرتا ہوں، وہ یہ کہ میرا پاجامہ ڈھلک کر ٹخنوں کے نیچے جاتا ہے اور اس کے متعلق حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب وعیدیں بیان کر دیں، پھر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ذرا دیکھنا کہ میرا پائجامہ ٹفنوں سے نیچے تو نہیں۔ اس شخص نے شاہ صاحب کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ حضرت آپ میں تو یہ عیب کیوں ہو، یہ مرض تو مجھ نالائق میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اثناء وعظ میں ایک شخص پر پڑی جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچا تھا، مگر شاہ صاحب نے وعظ میں تو اس سے کچھ تعرض نہ کیا۔ بعد ختم وعظ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی میرے اندر ایک عیب ہے جس کو تم پر ظاہر کرتا ہوں، وہ یہ کہ میرا پائجامہ ڈھلک کر ٹخنوں کے نیچے جاتا ہے اور اس کے متعلق حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب وعیدیں بیان کر دیں، پھر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ذرا دیکھنا کہ میرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں۔ اس شخص نے شاہ صاحب کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ حضرت آپ میں تو یہ عیب کیوں کر ہو، یہ مرض تو مجھ نالائق میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اہل اللہ کا ادب کرنے سے علوم باطنہ بڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا ادب در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ادب ہے، اور علوم باطنہ کے بڑھنے سے علوم ظاہری بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اہل اللہ کا ادب کرنے سے علوم باطنہ بڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا ادب در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی ادب ہے، اور علوم باطنہ کے بڑھنے سے علوم ظاہری بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، اندر جا کر نظر پڑی کہ انگوٹھے کے ناخن پر ایک لفظ روشنائی کا لگا ہوا ہے، جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روانی دیکھنے کے لیے لگا لیا جاتا تھا۔ فوراً گھبرا کر باہر آ گئے اور اس کے دھونے کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس نقطے کو بھی علم کے ساتھ ایک تلبس اور نسبت ہے، بے ادبی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت الخلاء میں پہنچاؤں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، اندر جا کر نظر پڑی کہ انگوٹھے کے ناخن پر ایک نقطہ روشنائی کا لگا ہوا ہے، جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روانی دیکھنے کے لیے لگا لیا جاتا تھا۔ فوراً گھبرا کر باہر آ گئے اور اس کے دھونے کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس نقطے کو بھی علم کے ساتھ ایک تلبس اور نسبت ہے، بے ادبی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت الخلاء میں پہنچاؤں۔ جو لوگ ہر وقت اپنے دل کو بری چیزوں سے صاف رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو ہر وقت اہتمام رکھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ہر وقت اہتمام رکھتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ادنا کوتاہی سے بھاگتے ہیں اور ادنا سی نیکی کو بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ بعض اوقات ادنا سی چیز محبوب حقیقی سے حجاب بن جاتی ہے۔ یہ ثمرات و برکات عشق کے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس طریق کا مدار زیادہ تر ادب پر ہے، ریاضت نہ ہو مجاہدہ نہ ہو مگر کم از کم ادب تو ہو، اور ادب تعظیم و تکریم، دست بوسی، جھک کر سلام کرنے اور پچھلے پیروں سے ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ ادب حقیقی یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ ارشاد فرمایا کہ اس طریق کا مدار زیادہ تر ادب پر ہے، ریاضت نہ ہو مجاہدہ نہ ہو مگر کم از کم ادب تو ہو، اور ادب تعظیم و تکریم، دست بوسی، جھک کر سلام کرنے اور پچھلے پیروں سے ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ ادب حقیقی یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو نہ ایسا علم ہے اور نہ اس درجے کا عمل ہے، البتہ ایک چیز ہے جو خدا تعالی نے دی ہے، خواہ اس کو کوئی دعویٰ بھی سمجھ لے، وہ ایک چیز یہ ہے کہ مجھ میں ادب ہے۔ یہ خدا کی بڑی نعمت ہے جو مجھ کو عطا فرمائی گئی ہے۔ کسی مشرق کسی مسلک کے اللہ اللہ کرنے والے ملے، مجھ سے سب خوش رہے اور سب نے دعائیں دیں۔ میں غیر مسلک کے اللہ اللہ کرنے والوں سے بھی ملا ہوں۔ وہ اعتقاد سے نہ ملتا تھا مگر ادب سے ملتا تھا۔ اعتقاد اور چیز، ادب اور چیز ہے۔ ادب میں سب کا کرتا ہوں، باقی اعتقاد یہ جس سے ہے اس سے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عبادات میں اجر لذت پر موقوف نہیں ہے، عمل اور اخلاص پر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عبادات میں اجر لذت پر موقوف نہیں ہے، عمل اور اخلاص پر ہے۔ بزرگوں کی تو اس بات میں یہاں تک نظر گئی ہے کہ ایک بزرگ خلوت میں یہ دعا کرتے سنے گئے کہ اے اللہ مجھے تفویض تو عطا فرمائیے لیکن لذت تفویض سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ تفویض تو نصیب ہو مگر اس میں جو لذت ہوتی ہے اس سے محفوظ ہوں تاکہ خالص تفویض نصیب ہو، اس میں نفس کی اتنی بھی آمیزش نہ ہونے پاوے کہ وہ لذت سے خوش ہو۔ سبحان اللہ، کیا اخلاص تھا۔ ارشاد فرمایا کہ عبادات میں اجر لذت پر موقوف نہیں ہے، عمل اور اخلاص پر ہے۔ بزرگوں کی تو اس باب میں یہاں تک نظر گئی ہے کہ ایک بزرگ خلوت میں یہ دعا کرتے سنے گئے کہ اے اللہ مجھے تفویض تو عطا فرمائیے لیکن لذت تفویض سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ تفویض تو نصیب ہو مگر اس میں جو لذت ہوتی ہے اس سے محفوظ ہوں تاکہ خالص تفویض نصیب ہو، اس میں نفس کی اتنی بھی آمیزش نہ ہونے پاوے کہ وہ لذت سے خوش ہو۔ سبحان اللہ، کیا اخلاص تھا۔ اب ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ عبادات میں لذت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ لذت آنی چاہیے، ثمرات آنے چاہیے، اور یہاں ان بزرگ کا کیا حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابی خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا و قلۃ منطق فاقتربوا منه فانه یلقی الحکمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دنیا میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس سے قربت حاصل کرو، اس لیے کہ اس کو حکمت سکھائی گئی اور دی گئی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں سے عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے بہت مستعد رہتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حکمت سے مراد نیک کرداری اور راست گفتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو شخص حکمت دیا گیا وہ بے شک خیر کثیر دیا گیا، اور انہی کو عالم بعمل اور مخلص کامل کہتے ہیں۔ بس ہر شخص پر ایسے بندوں کی صحبت واجب ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ہم نشینی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اگر اس کی صلاحیت اور طاقت نہ ہو تو ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، اور علامت ایسے ولی اللہ کی یہ ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں کو دنیا سے بے رغبت کرے یعنی مال و جاہ کی محبت سے دلوں کو پاک کرے اور توشہ آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرے۔ ایسا شخص عارف ہے اور نائب ہے پیغمبر علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا دیدار اور صحبت اور خدمت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ فلش بیت الخلاء میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے، جب بطن کھولیں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب عافانی، ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایزا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس سمائل و اخلاق و عادات میں، اور انہی سے روایت ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، اور آپ تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کو کھانے کے بعد چاٹ لیتے تھے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی، اور آپ نے چوکی پر کبھی کھانا نہیں کھایا، یعنی میز پر کھانا نہیں کھایا، اور نہ کبھی دشتری میں کھایا بلکہ دسترخوان پر کھاتے تھے، اور کبھی آپ کے لیے چپاتی نہیں پکائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ سرکے کو اور روغن زیتون کو اور شیریں چیز کو اور شہد کو اور کدو کو پسند کرتے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین، اللهم عافنا فی قدرتک وادخلنا فی رحمتک وقضي أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.